نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وہ صبر کرنے والے ہیں. صبر کس چیز کے اوپر صبر؟ صبر تین قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر. اللہ کی اطاعت کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے, مشکل ہے بہت, نماز پڑھنی کسی جگہ پہ بہت مشکل ہے, لیکن آپ نے صبر کیا. صبر یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھی, بلکہ آپ نے نماز کو ادا کیا. یہ آپ قرآن کی کلاس لینا, اس کے لیے بیٹھنا, اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے, لیکن یہ بھی صبر کے بغیر نہیں لی جا سکتی. صبر, صبر ورڈ کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو روک کے رکھے. ہولڈ آن ٹو یور سیلف, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے صبر. جما کے رکھے خود کو, نیگیٹو ریئیکشن سے پرہیز کرے, اپنی بریکیں لگانا سیکھے. تو اطاعت میں بھی صبر چاہیے. صبر کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی, ورنہ تو ایک دن آپ اطاعت کریں گے, اگلے دن بے صبرے ہو گئے, اب ہم سے نہیں یہ کام ہوتے. اب دیکھو سارے تو یہ ایسا ہی چل رہا ہے آج کل نظام, تو کوئی بات نہیں ہے, ہم بھی یہی کرتے ہیں, تو یہ تو بے صبری ہے. تو صبر کے ساتھ چلتے رہنا, جمے رہنا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بہت آؤٹ ہو گیا تھا, خوشی میں بھی انسان ایسے بے صبرا ہو جاتا ہے. خوشی میں بھی خود کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. تو وہ خوشی کا کوئی موقع آتا ہے تو بعض لوگ ناچتے ناچتے ہلکان ہو جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, تو وہ اس کو پھر لوگ کہتے ہیں یہ آؤٹ ہو گیا تھا. تو وہ آؤٹ نہیں ہونا, وہ آؤٹ ہونا بے صبری ہے. صبر ہے خود کو تھام لینا, خوشی کا موقع ہو یا غم کا. اور دوسرا صبر کیا؟ معصیت پہ, یعنی اللہ کی نافرمانی کے اوپر صبر کرنا, یعنی گناہ سے رکنے پہ. گناہ سے آپ رک بھی تبھی سکتے ہیں جب آپ کے اندر صبر ہو. دیکھیے کئی مثال کے طور پہ ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کی کہ جو حلال نہیں ہے, لیکن آپ کا بہت دل چاہتا ہے. تو اب آپ کو اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ صبر چاہیے گا. صبر ہوگا تو آپ کہیں گے نہیں, میں نے نہیں کھانا, چاہے کتنا بھی اچھا ہو, اپنی بریک لگا لیں گے. اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر. اسی طرح تیسرا صبر ہے تکلیف پہ, مصیبت پہ, اس پہ صبر. تو تکلیفوں پہ صبر کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, زیادہ تر ہم اسی کو صبر سمجھتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے. آپ کے اندر صبر ہوگا ہی تو گناہوں سے بچ سکیں گے, ورنہ ایک دن بچیں گے اگلے دن پھر اس گناہ کو کر لیں گے. تو صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ. تو اس یہ جو بخیر من ذالکم تھا نا, زیادہ اچھی چیز ان ساری چیزوں سے, وہ زیادہ اچھی چیز پتہ ہے کن کو ملے گی؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی. تو پہلی کوالٹی صبر کی, وہ صادقین اور سچے, وعدے کے بھی سچے, بات کے بھی سچے. جب انسان میں تقوی آتا ہے نا تو اس میں اتنا سیلف کنٹرول آ جاتا ہے کہ اب میں نے جھوٹ نہیں بولنا, وہ ایک سچا انسان بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے ابتدائی حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پہ ہو. چاہے آپ حق پہ چاہے آپ صحیح ہیں, پھر بھی لڑائی چھوڑ رہے ہیں نا تو گارنٹیڈ ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی جنت کے شروع کے حصے میں گھر کی, اور میں جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ. آج لوگ کہتے ہیں مذاق مذاق, وی آر جسٹ ہیونگ فن. اس کو سرپرائز دینا تھا ہم نے, اس لیے ہم نے یہ جھوٹ بول دیا. اور ہم نے اس کے ساتھ ذرا بس دل لگی کے لیے مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا. تو جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہی. اور میں جنت کے بلند درجے میں بلند حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں. تو ان میں دیکھیں ایک بیچ والی بات کس کے لیے تھی, جو سچ بولنے والا جھوٹ سے اتنی نفرت کرے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. تو جھوٹ کو ہمیں چھوڑنا ہوگا. والقانتین اور اطاعت گزار, ایسے فرما بردار کے سمیا نہ واتا نہ کرنے والے, ریڈی ہوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے. یہ نہیں کہ ابھی سوچ میں پڑ گئے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے, نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فوراً اطاعت کرتے ہیں. دیکھیے آپ جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پانی لے کر آؤں, تو آپ 10 دفعہ کہتی ہیں تو پھر جو وہ پانی لا دیتے ہیں. اب اطاعت تو اس نے بھی کر لی, اس نے بھی پانی تو دے دیا آپ کو, لیکن ایک وہ ہے کہ آپ نے بس ایک دفعہ آواز لگائی اور وہ فوراً دوڑتا ہوا گیا اور پانی لے کر آیا. تو قانت یہ ہے جو ریڈی ہے, جدھر حکم ملا اسی وقت کر دیا, سوچا نہیں, 10 دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی, بس ہم ریڈی ہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم آئے تو ہم کیسے نہیں اس کو کریں. والمنفقین اور خرچ کرنے والے, یعنی وہ خرچ یہ نہیں ہے کہ صرف بازاروں میں اپنی زیب و زینت کے سامان پہ ہی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ تو انسان خرچ کرتا ہی ہے ظاہر ہے, اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں, ورنہ سپینڈ تو ہم سب کرتے ہیں, وہ سپینڈنگ جس سے آپ کی آخرت بنے, جس سے اللہ راضی ہو جائے. والمستغفرین بالاسحار اور بخشش مانگنے والے سحری کے وقت, جو سحری کے وقت اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو استغفار کرتے ہیں, خاص طور پہ بالاسحار کیوں کہا گیا, اس میں خاص اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اس ٹائم کو اویل کر کے اپنی بخشش کرا سکتے ہیں, کیونکہ یہ والا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے, یہ والا ٹائم ایکسیپٹنس کا ٹائم ہے, جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں لوگوں کی معافی کو. تو اس کا ایک ہنٹ دے دیا گیا کہ اس ٹائم پہ استغفار کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات, ایوری نائٹ, ویک ڈیز میں ہی نہیں صرف ویکینڈ پہ بھی, ایوری نائٹ, لاسٹ 1/3 نائٹ جب باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا پہ اترتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا نزول کیسا ہے یہ متشابہات میں سے, اب ہم اس کو سوال نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اترتا ہے, کیا ہے کیا نہیں, اور نہ ہی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بس اس بات کو اتنا ہی رہنے دیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بہت کلوز ہو جاتا ہے انسان سے, اور فرماتا ہے کوئی سائل ہے جسے میں دوں, کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں خود کہ کوئی ہے جو ضرورت مند ہو تو میں اس کو عطا کر دوں, اس کی ضرورت پوری کر دوں, اور جو ضرورت مند ہے وہ سو رہے ہیں, وہ خراٹے لے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان سے کہاں اٹھا جاتا. تو وہ وقت ہے بہت زیادہ قبولیت کا, اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات, درمیانی اور آخری رات میں وتر پڑھتے تھے. سب سے آخری وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پڑھنے کا سحری تک تھا, اس وقت وتر پڑھتے تھے. حضرت حاتب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا ہے اے اللہ تو نے مجھے حکم کیا میں بچا لایا, یہ سحر کا وقت ہے, مجھے بخش دے. میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ جب ہم تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت میں 70 مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے بخشش کی دعا کریں. تو یہ یعنی اس وقت میں خاص طور پہ، اور بھی دعائیں آپ کریں لیکن خاص طور پہ جس بندے کو یہ ہے نا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو ہم کہتے تو رہتے ہیں میں بڑی گناہ گار ہوں، کیا کروں میں بڑی گناہ گار ہوں، ہائے ہائے کیا کریں، وہ بھائی اگر آپ کو یہ احساس ہے نا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، تو رات کے اس حصے میں اٹھیں، کیونکہ یہ رات کی جو آخری گھڑیاں ہیں یہ خاص طور پہ اسپیسیفک یہاں پہ بتا دیا گیا کہ استغفار کے لیے، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ساری چیزیں کر کے بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے بھی، سچ بول کے بھی، طاعت گزاری اتنی کر کے بھی، پھر بھی وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، پھر بھی نرم اور گرم بستروں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سحری کے وقت انسان کو نیند بھی بہت زیادہ آتی ہے، وہ دیکھیں اگر کوئی ساری رات بھی مریض کراہتا رہے نا تو اس وقت آ کے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے جس میں وہی صرف اٹھ سکے گا جس کو واقعی اپنی گناہوں کا احساس اتنا ہوا کہ نہیں میں نے اللہ کے سامنے اٹھ کے رونا ہے، میں نے فریاد کرنی ہے، میرے پر بہت زیادہ بوجھ ہے اپنے گناہوں کا۔ اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے نا وہ پھر اس ٹائم کو بھی ویسٹ کرے گا، سو کے ہی گزار دے گا۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے استغفار کا، بیسٹ ٹائم۔ تو دیکھیں ان کی راتیں وہی ہیں ویسی ہیں جیسے دوسروں کے اوپر رات آتی ہے، لیکن ان کی رات کی ایکٹیویٹی کتنی ڈفرینٹ ہے دوسروں سے۔ جب سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے آگے ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، یہ رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر صبر ہے۔ دیکھیں صبر کتنی بڑی ایک ایسی ہمت والا کام ہے، اور انہوں نے صبر کیا ہوا ہے اس دنیا میں، کیونکہ صبر کرنا پڑتا ہے نا، اگر آپ کو جنت چاہیے نا تو دنیا میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دو چار لوگوں کی باتیں سن کے اور اس کے بعد یہ سوچیں گے نہیں نہیں وہ تو مجھے تانے دیتا اور اس نے تو اتنی باتیں مجھے سنا دی، اب میں نے بس اب نہیں میں نے یہ کام کرنا، یہ اب اللہ کا حکم میں نہیں مان سکتی، اتنی باتیں ہم سے نہیں سنی جاتی، تو بے صبری کر دی نا آپ نے، تو صبر تو مرتے دم تک کرنا پڑے گا دین پہ چلنے کے لیے نا۔ لوگ آپ کو پھولوں کی آپ کے سامنے چادر نہیں بچھا دیں گے پاؤں میں کہ جسے کہ بھائی آپ دین کی طرف آ گئی ہیں تو آپ کے لیے بہت شاباش ہے، مخالفتیں بھی ہوں گی، باتیں بھی سننی پڑیں گی، کمنٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے، لیکن جس میں صبر ہوگا نا وہ بھاگے گا نہیں، وہ ثابت قدم رہے گا، اور جس میں صبر نہیں ہے اگلے دن وہ ایک بات سنے گا اور کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا یہ، ہم تو باز آئے ان کاموں سے۔ تو اس لیے سب سے پہلی صفت اپنے اندر صبر کی پیدا کریں، پھر سچائی کی کہ اپنے ساتھ عہد کر لیں میں نے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے بس، پھر اطاعت گزاری کہ جو جو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا جا رہا ہے قرآن میں میں اس کو مانتی جاؤں، یہ نیت کر لیں، خرچ کرنا جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں، اور سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر ابھی تک نہیں ہے تو اس کو تھوڑا فجر سے پہلے اٹھ جائیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، لیکن اگر آپ سے فجر بھی نہیں پڑی جاتی تو پھر سحری کے وقت کیا اٹھیں گے، تو اس گولڈن چانس کو نہ گنوائیں۔ لوگ سیلوں کے پیچھے پوری رات کھڑے رہتے ہیں بازار میں جا کے کہ کوئی چیز آدھی قیمت پہ مل رہی ہے تو چلو میں یہ ایک رات کی قربانی کی تو بات ہے، ایک رات کی نیند کی تو بات ہے تو چھوڑ دیتی ہوں، اتنا تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کی بچت کے لیے لوگ سردی میں سٹوروں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا یہ بات، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہیں کچھ چاہیے تو میں دوں، تمہیں بخشش چاہیے، بخشش تو نہیں چاہیے تمہیں، کون کہے گا نہیں چاہیے، کون کہے گا میں غفلت سے سو رہا ہوں مجھے نہیں چاہیے، ہم سب کو چاہیے، تو اس وقت کھڑے ہوں اللہ کے سامنے اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں حشر کے میدان میں کھڑی ہوں اور اللہ میرا حساب لے رہا ہے, تو اس وقت میں کتنی فریاد کروں گی معافی کی, اس وقت میری حالت کیا ہوگی. اللہ تو مجھے آج ہی معاف کر دے, اللہ تو مجھے ابھی معاف کر دے. اس وقت تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہاں سے پکار رہے ہیں آسمان سے, اس وقت پکار آ رہی ہے, اس وقت کہیں یہ بات کہ اللہ تو جو اعلان کر رہا ہے نا, تو جو پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے, اللہ میں بخشش مانگتی ہوں اپنی, میں کھڑی ہوں, مجھے سب سے زیادہ بخشش کی ضرورت ہے, میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس وقت کو اپنی ضرور اویل کرے. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو شہوات اب انسان کو مل جاتی ہیں نا, تو پھر یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو پھر یہ فتنہ بن جاتی ہیں, یہی تو ان کا امتحان ہے کہ ان میں رہتے ہوئے پھر آپ کیا صبر کرنے والی ہیں. یہ جو پیسہ ہے تو پھر کس بات کا صبر کروں, پیسہ لٹاؤں گی بھی, ادھر ادھر حرام چیزوں میں بھی خرچ کروں گی, اور اسی پیسے کے ساتھ پھر میں بازاروں میں گھوموں گی سارا دن. صبر تو نہ رہا نا, اب اللہ کی اطاعت کو تو بھول ہی گئے. سچ بولنا, ہمارے بزنس کیسے چلیں گے پھر, سچ کیسے بولیں. قنوت, اطاعت گزاری. اطاعت گزاری کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہمیں تھوڑا کچھ چاہیے اللہ سے. منفقین, خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں, تو اپنی وہ کہتے ہیں ہماری ضروریات نہیں پوری ہوتی تو اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, کیونکہ ضروریات انتہا سے زیادہ لگژری چیزوں کو بھی ضروریات بنا دیا گیا. اور پھر بخشش کیسے مانگے ہم سحری کے وقت, ہم رات کو سوتے ہی 12-1 بجے ہیں تو ہم اس وقت اٹھیں گے کیسے, کیونکہ رات 12-1 بجے تک ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں, صبح ہم 11-12 بجے اٹھتے ہیں. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا شہوات, یہ ساری بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انسان ان میں ایسا غرق ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی کوالٹی اس کے اندر نہیں آ سکتی. تو یہ 5 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے اگر یہ جنت چاہیے, اور ان چیزوں کے ساتھ بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں, جو چیزیں یہ شہوات بتائی گئی ان کے ساتھ بھی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے, سیلف کنٹرول ہے. چلیں یہاں تک تلاوت سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا آپ نے یہ نوٹ کیا کہ صبر اتنی مشکل چیز ہے, لیکن صبر کرنے کے باوجود, سچے ہونے کے باوجود, اللہ کی یہ وہ بندے ہیں جن کے اندر کوئی خود پسندی نہیں آئی. وہ والی جیسے وہ درخت جس کے اوپر پھل لگ جاتا ہے نا, تو وہ اور جھکتا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا نا یہ لوگ قانتین ہیں, اس قانتین میں ہمبلنس بھی آتی ہے, قنوت سے ہے نا, بہت عاجزی, یہ بڑی عاجزی والے لوگ ہیں, جھکے ہوئے لوگ ہیں, بندوں کے ساتھ بھی عاجزی سے پیش آتے ہیں. کسی بزرگ نے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک دل ہی دل میں اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. اور جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب میں زیادہ گناہوں سے لدا ہوا ہوں. اس لیے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان سب لوگوں کے گناہ تو میں نے سن رکھے ہیں. کسی کے بارے میں اس کے ہمسائے سے سن رکھا ہے, کسی کے بارے میں اس کے دوست نے کوئی بات بتائی بھی ہے, لیکن اپنے گناہوں کی تو میں خود گواہ ہوں. جتنے گناہ میں اپنے جانتا ہوں کسی کے تو نہیں جانتا, تو میری نگاہ میں جتنا بڑا گناہ گار میں خود ہو سکتا ہوں اور کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے اندر دیکھنے کی فرصت دے دے اور دوسروں سے فارغ کر دے تو ہی وہ اپنی بخشش مانگ سکتا ہے. اور اگر ہر وقت ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے رہیں اور اپنے تو کوئی نظر ہی نہ آئے, اس کے اندر یہ برائی, فلاں کے اندر یہ برائی, فلاں ایسے کرتے ہیں, وہ لوگ ایسے کرتے ہیں, اور ہم کہاں ہیں؟ ہم تو لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے رہیں گے تو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی فرصت کب ملے گی؟ تو آج ہی ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان دل ہی دل میں بس یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے یہ جو تھوڑا سا کام لے لیا نا, میری ہر بری بات, ہر گمراہی, ہر گناہ کے باوجود اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے کہ مجھ سے یہ فلاں فلاں نیکی کے کام لے لیے, میں کہاں اس قابل تھی. یہ آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو اوروں کے مقابلے میں کم تر سمجھے, ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئے, پتہ نہیں کون مجھ سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ جو عاجزی ہے نا وہ آتی ہے تو پھر انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. جب انسان یہ سوچنے لگے نا میں نے کیا کیا, میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا, میں تو یہ سارے بھی تو کام کرتی ہوں, فلاں تو صبر بھی نہیں کرتا, دیکھو میں کیسے اللہ کی اطاعت کے پر چلتی جا رہی ہوں, میں نہیں ہٹی, میں تو سچی بھی ہوں, میں کبھی جھوٹی نہیں بولو, میں تو بس اللہ کے ہر حکم کو ماننے والی ہوں. تو اس کے اندر تکبر آ جائے گا. شیطان میں تکبر ہی تو آیا تھا, وہ اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا نا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں. اگر مزاج میں کہیں پہ بھی اپنی بڑائی کا احساس آ جائے اور قنوط نہ آئے, عاجزی نہ آئے نا, تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بند ہو گیا, بند ہو گیا یہ راستہ. تو اس لیے ہمیشہ جھکے رہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں, کچھ بتا رہے ہیں, کوئی بھلائی کی بات, عاجزی کو نہیں چھوڑنا, قنوط کو نہیں چھوڑنا, اور ہر وقت اپنے آپ کو یہی سمجھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما دیا فسبح بحمد ربک واستغفر, سورہ نصر میں, اے نبی آپ اللہ کی حمد بیان کریں, حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور استغفار کریں, تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنی استغفار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کتنا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ان سے تو, وہ تو گناہوں سے پاک ہے نا, وہ تو معصوم ہے, لیکن ان کو کیوں استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, وہ کیوں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے, وہ کیوں روتے تھے اللہ کے سامنے, وہ کیوں گڑگڑاتے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جیسے حق ہے نا ویسے ادا نہیں کر سکے, چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. اور ہمارے جیسے لوگ تو کون سے معصوم عن الخطا ہے, ہم تو روز اتنے گناہ کرتے, ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے اللہ ہمارے رکوع, ہمارے سجدے, ہمارا ذکر, ہمارا یہ سیکھنا, یہ اللہ تیری شان کے کچھ بھی لائق نہیں ہے, تو ہمیں معاف کر دے, ہم نے جو روزے رکھے ہمیں ان پہ معاف کر دے, ہم نے جو نمازیں پڑھی ان پہ معاف کر دے, ہم اجر نہیں مانگ رہے, ہم تو معافی مانگ رہے ہیں کہ تیرے شان کے لائق نہیں ہے یہ سجدے, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ صدقہ خیرات, اس میں اکڑ کی کہاں سے بات آئے گی بتائیں, اس میں اپنی بڑائی کی کہاں سے بات آئے گی. تو اللہ ہم نے جو تھوڑا بہت صبر کیا یہ بھی تیری شان کے لائق نہیں ہے, تو تو ہمیں اس پہ معاف کر دے. سب کچھ کرنے کے بعد روزانہ سحری کے وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو معاف کر دے, تیری شان کے لائق کچھ بھی نہیں ہے, آخری عمل ہے ہی استغفار. اول تو یہ سارے پانچ کام کرنے ہی, چار پہلے جو کام کرنے ہیں یہی ہمارے لیے اتنے زیادہ مشکل ہیں, تو یہ اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تب بھی استغفار کرنی ہے. سوچیں ہم میں سے تو اکثر لوگ یہ کر ہی نہیں پاتے, جہاں پہ صبر کا وقت آتا ہے وہیں ہم بے صبری کر جاتے ہیں, بعد میں خیال آتا ہے اوہ صبر کرنا تھا مجھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. آگے ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی توحید کے اوپر. توحید پہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, گواہی دیا اللہ نے کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. اب اس کے تھوڑا سا شان نزول بھی سن لیں کہ یہود کے دو بڑے عالم شام سے مدینہ آئے اور مدینہ کی بستی کو دیکھ کے آپس میں کہنے لگے, یہ بستی تو اسی طرح کی ہے جس کے لیے تورات میں پیشین گوئی آئی تھی, تورات میں تھی نا اس چیز کی پریڈکشنز کے جو ہے نا ایسی بستی ہوگی جس میں آخری نبی آئیں گے.